السلام على إبراهيم الذي اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا بندہ یا تو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا، یا اللہ کا بندہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہوگا. دو حالت ہوگی انسان کی، یا تو انسان فرما بردار ہوگا یا انسان نافرمان ہوگا. فرما بردار ہے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور نافرمان ہے تو اللہ کا ناپسندیدہ ہے. ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے، انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے کے بعد جس سے خوش ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اللہ کی شان کہ اللہ جب بندے سے خوش ہوا تو اللہ نے بندے کو کیا دیا؟ اللہ نے بندے کو جنت عطا فرمائی، اور ایسی جنت کہ جس جنت کا وہم و گمان انسان نہیں کر سکتا. تو خوش ہونے والے بندے کو اللہ نے جنت دی، اور جو بندہ جس بندے سے اللہ ناراض ہوا اللہ نے اس کے لیے جہنم لکھ دی. اگر جنت اور جہنم کے بارے میں دیکھیں تو میدان قیامت میں اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ محشر میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان تمام انسانوں میں ایسے انسان کو لاؤ کہ جو انسان پورے انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ، پریشان حال، تکلیف زدہ، ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں اور مشقتوں کو جھیلنے والا دنیا میں تھا، اس سے زیادہ کسی اور پر کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، ایسے انسان کو لے کر آؤ. چنانچہ میدان محشر سے ایسے انسان کو تلاش کیا جائے گا، اور تلاش کر کے اللہ کے حضور لایا جائے گا. تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے میرے اس بندے کو جنت سے گزار دو، جنت کی طرف سے اسے ایک دفعہ لے جاؤ اور لے آؤ. چند لمحے میں وہ بندہ جنت سے واپس لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ دنیا میں تجھے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو جنت کی ناز و نعمت کو دیکھ کر، جنت کے باغ و بہار کو دیکھ کر، وہاں کے حسن و جمال کو دیکھ کر، وہاں کی راحت کی چیزوں کو دیکھ کر جو اس کا اثر اس کے دل پر، اس کے بدن سے ہوگا، کہے گا اللہ ہمیں تو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں پڑتی. ہوا انسان بھول جائے گا کہ دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف یا کوئی رنج پہنچا. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے فرشتے، ایسے بندے کو لے کر آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ راحت کی زندگی، عیش کی زندگی، ہر طرح کی سہولت اور فراوانی کی زندگی گزار رہا تھا، اسے لے کر آؤ. جس نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی کوئی مصیبت نہ دیکھی ہو، ایسے بندے کو میرے پاس لے کر آؤ. فرشتہ بھوٹ کر ایک ایسے بندے کو لائے گا. اور اللہ کے حضور پیش کرے گا. اللہ فرمائیں گے فرشتے ذرا اس بندے کو جو راحت میں عیش میں عشرت میں خوشحالی میں تھا اسے جہنم سے ایک لمحے کے لیے گزار کر لے آؤ. ایک لمحے کے لیے فرشتہ اسے جہنم میں غوطہ لگائے گا اور لگانے کے بعد اسے باہر نکالے گا. اللہ کے حضور جب وہ بندہ پہنچے گا تو اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا تم نے کبھی راحت کی چیز عیش کی چیز آسانی کی چیز تم نے کبھی دیکھی؟ بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو کبھی بھی مجھے کوئی راحت کی چیز نظر ہی نہیں آئی. جہنم کی اس کیفیت اور جہنم کی اس سزا اور جہنم کی ہولناکی کی جگہ پر اللہ کا وہ بندہ جہاں دنیا کی تمام عیش و عشرت کو بھول جائے گا. تو اللہ نے جنت بنائی اور جہنم بنائی. اب ذرا ہمیں سوچنا ہے کہ جس جہنم کا یہ حال کہ جس جہنم میں ایک لمحہ اگر کوئی گیا تو ایک لمحہ جانے والا اور ایک لمحہ اس میں گزرنے والا پوری 60-70-100 سال کی زندگی کے عیش و عشرت کو جب بھول جائے گا اور تمام تر خوشیوں کو بھول جائے گا جسے جس ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا. تو اللہ اکبر اگر ہمارا اور آپ کا فیصلہ اس ایک گھنٹے کے لیے اگر ہو جائے کہ میں ایک گھنٹے جہنم میں گزار دو تو ہمارا آپ کا وہاں کیا حال ہوگا. اس لیے ہمیں جنت بھی یاد رکھنی ہے اور جہنم کی فکریں اور جہنم کا خوف بھی اپنے دل میں رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کسی گناہ کی بنا پر کسی معصیت کی بنا پر کسی غفلت کی بنا پر ہمارے کسی حرکت اور شہوت کی بنا پر اللہ ناراض ہو جائے اور یہ کہے کہ میرا بندہ تو تھا بڑا اچھا مگر اس کے ایک دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا میں اسے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جہنم میں پہنچا دو. تو اللہ اکبر جو بندہ 100 سال اور 80 سال اور 60 سال تک دنیا میں عیش کی زندگی گزارتا رہا جس نے کبھی غم نہیں دیکھا جب وہ پوری دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں اللہ اس جہنم کے بارے میں ہمارا فیصلہ نہ فرما دے. اور یہاں ایک دلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو تقسیم کیا ہے ایمان اور کفر پر. جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں ہی جائے گا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. مگر اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف ایمان انسان کو جہنم سے بچا دے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کے لیے عمل کا ہونا اور گناہوں سے بچنا یہ دونوں ضروری ہے. ورنہ صرف ایمان کی بنا پر انسان جہنم سے بچ جائے تو نماز کے چھوڑنے پر وعید نہ آنی چاہیے, گناہ کے کرنے پر جہنم کی وعید نہ آنی چاہیے. تو گناہوں کے کرنے پر جہنم کی وعید کا ہونا اور نماز کے چھوڑنے پر جہنم میں جانے کی وعید کا ہونا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ صرف ایمان انسان کو فوراً جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچا دے یہ ضروری اور کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے بچنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ سے بچنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا اور گناہوں سے بچنا ضروری. اللہ اکبر, معصیت کرنے والے گناہ کرنے والے اپنے محسن اپنے خالق و مالک کو ناراض کرنے والے بندے کے لیے اللہ نے اگر جنت بنائی تو اللہ نے جہنم کیسی بنائی ہے اس کو ذرا سن لیے کہ میدان محشر میں جب تمام سے تمام انسان موجود ہوں گے تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرشتے ذرا میدان محشر میں ابھی حساب و کتاب تو شروع نہیں ہوا, ذرا میرے بندے سے جہنم دکھلا دو کہ جہنم کیسی ہے. جہنم کے اندر 70,000 باغیں ہیں, رسی باندھنے کی جگہ 70,000 باغیں ہیں اور ہر ایک باغ کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70,000 کو 70,000 سے اگر آپ ملٹی پلائی کریں گے تو 4,90,000,000,000 ہوتے ہیں. گویا جہنم ایسی ہولناک اور ایسی خطرناک کہ جس جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کر لانے کے لیے 2-4 فرشتے کافی نہ ہوں گے بلکہ 4,90,000,000,000 فرشتے جائیں گے اور جہنم کو گھسیٹ کر وہ فرشتہ محشر کے میدان میں لا کے کھڑا کرے گا. اللہ اکبر. جس جہنم کا یہ حال, جس کی ہولناکی کا یہ حال, جس کی شدت کا یہ حال کہ جس کو اتنے فرشتے کھینچ کر لائیں گے, ایسے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا دنیا میں ہی ہو سکتا ہے, ہم آخرت میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لہذا ایسی فکریں کرنا کہ ہم امن بھی کریں اور امن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں. دیکھیے سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا, وہ مکہ مکرمہ آیا. بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ موجود تھے, ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ میدان محشر میں ہوگا, اس سے پہلے اللہ اپنے بندے پر ایک نگاہ ڈالیں گے. اب یہ ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ اللہ کس بندے پر محبت کی نگاہ ڈالیں گے, کس بندے پر اللہ خوشی کی نگاہ ڈالیں گے اور کس بندے پر اللہ ناراضگی کی نگاہ ڈالیں گے, اور اللہ سے نگاہ ڈالنے کی کیفیت کیا ہوگی, کس طرح اللہ اپنے بندوں کو دیکھے گا میدان محشر میں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں اللہ اپنے بندے کو کس طرح دیکھے گا. ابو حازم انصاری نے فرمایا, دیکھو جو اللہ کے فرما بردار اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے, ان بندوں پر جو اللہ کی نگاہ کرے گی اس نگاہ سے اس طرح سمجھو کہ جیسے کوئی گھر کا کوئی بچہ باہر چلا گیا ہو اور کمائی کرنے کے لیے گیا ہو, جس سے اس کے ماں باپ کو امیدیں لگی ہوئی ہوں اور وہ بچہ کمائی کر کے مقصد میں کامیاب ہو کر بہت لمبے زمانے کے بعد جب واپس آ رہا ہوگا تو گھر کے تمام لوگ جن کو پہلے سے معلوم ہو چکا کہ میں سفر میں کامیاب ہو کر آ رہا ہے اور جس مقصد سے بھیجا تھا اس مقصد میں پورے طور پہ کامیاب ہو کر آ رہا ہے, تو گھر والے جس خوشیوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے اور دروازے پر آتے ہوئے جس محبت اور خوشی کے ساتھ اسے دیکھیں گے, اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے نیک بندے کو دیکھیں گے. اور وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس پر اللہ کی نگاہ اس طرح کرے گی کہ جیسے کوئی غلام ہو اور غلام چوری کرے اور چوری کر کے اپنے آقا سے بغاوت کر کے بھاگ جائے اور آقا اس کا مالک بڑا ناراض ہے کہ اس نے چند فرشت بھیجا اور وہ لوگ گئے اور اسے پکڑ کے لائے اور اس کے گردن میں زنجیر باندھ دی اور اس کے بعد اس کو لے کر آئے, تو کس طرح وہ آقا اور مالک اس غصے کے حالت میں دیکھے گا کہ ایک تو تم نے بغاوت کی اور دوسرے نمبر پہ تم نے چوری کی, تو جس قہر کے ساتھ جس غصے اور جلال کی حالت میں اس کا مالک اس کو دیکھے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ابو حازم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار بندے کو اس سے کہیں زیادہ غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. اللہ اکبر. ہمیں میدان محشر میں اپنے اللہ کے حضور پہنچنا ہے, اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کس نگاہ سے دیکھے. اب اس کے بعد انہوں نے ابو حازم سے اس نے سوال کیا کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچوں, میں اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کروں کہ اللہ مجھے نگاہ محبت سے دیکھے گا یا اللہ مجھے نگاہ غضب سے دیکھے گا, یہ میں کیسے فیصلہ کروں, اپنے بارے میں کیا فیصلہ کروں. تو ابو حازم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آئینہ, اللہ نے قرآن کریم میں ایک آئینہ, ایک کانچ دے دیا ہے, ایک شیشہ دے دیا ہے, جس سے آپ اپنے بارے میں یہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ میدان محشر میں میرا اللہ محبت سے دیکھے گا یا غصے کی حالت میں دیکھے گا, یہ فیصلہ آپ یہی کر سکتے ہیں. تو سلیمان نے کہا وہ کیسے, تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں صالح بندے ہیں اچھے بندے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اور ظاہر ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہوگا اللہ اسے نگاہ محبت سے دیکھے گا, اور جو فاسق ہوگا فاجر ہوگا گنہگار ہوگا آنکھوں کی حفاظت زبان کی حفاظت کان کی حفاظت نہ کرنے والا ہوگا ان سے گناہ سے گناہ کرتا ہوگا, جو فاسق و فاجر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا, اور جو جہنم میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ اسے نگاہ محبت سے نہیں بلکہ نگاہ غضب سے دیکھے گا. تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ دو لفظ دے کر ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے بندے تم اگر جاننا چاہو کہ منشر میں تجھے اس نگاہ سے دیکھوں گا, محبت کی نگاہ سے کہ غصے کی نگاہ سے دیکھوں گا, اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو تم دیکھو کہ تم ابرار میں ہو یا کہ تم فجار میں ہو. اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, تو انسان اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے, یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میں نے گناہ سے گناہ کیے یا نیکیوں سے نیکیاں ہم نے کی ہے. اس کے بعد اس میں سلیمان نے کہا عجیب بات ہے, اگر یہی معاملہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بنا پر انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, تو ہم نے تو سنا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, تو پھر وہ وسیع رحمت کہاں جائے گی, وہ وسیع رحمت کہاں جائے گی جب اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو ابو حازم انصاری نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے محسنین کے ساتھ, نیک کام کرنے والوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. دستور اور عادت خدا کی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم اللہ کا احسان ان لوگوں کے ہوتا ہے کہ جو نیک و کاری کی طرف چلتے ہیں نیک ہوتے ہیں. لہذا تم یہ نہ کہنا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے رحمت کی بنیاد پہ, نہیں, یہ رحمت کا دروازہ کھلتا ہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے مقرر ہوتے ہیں اللہ کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں. جب یہ کہا تو ابو حازم کے سامنے اتنا رویا کہ بلک بلک کے رو کر وہاں سے واپس چلا گیا, اور اس نے کہا کہ آپ نے میرے دل کی آنکھوں کو کھول دیا. لہٰذا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے محشر کے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا آسان ہے کہ اللہ مجھے نگاہ محبت سے دیکھے گا یا اللہ تعالیٰ ہمیں غضب ہے جو غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ چار ہیں, جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں اور اللہ کی رضا حاصل کر لوں, اللہ کی نگاہ محبت کو حاصل کر لوں, اس کے لیے رکاوٹ چار چیزیں بنتی ہیں. نمبر ایک, دنیا, انسان دین کے مقابلے میں دنیا سے بے پناہ محبت کرے, ہر وقت اس کے دل میں ہائے دنیا ہو, تو ہر وقت انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے اور ہائے دنیا انسان کرتا رہے, تو گویا یہ دنیا کی محبت اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک حجاب ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک بند دروازہ ہے. پھر جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے, اس دروازے کو کھولنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ایک بند دروازہ ہے جس کو دنیا کی محبت کہتے ہیں, اس کو کھولنے کے لیے طریقہ ہے کہ تم زہد اختیار کر لو, یعنی دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دو. دنیا سے ہاتھ نہیں دھونا ہے, ایسا نہیں کہ انسان دنیا کا کوئی کاروبار نہ کرے, دنیا میں کچھ نہیں, دنیا میں رہتے ہی دنیا کی چیزوں کو کرنا ہے, مگر دنیا کی محبت دل سے غالب نہ ہو اس کے لیے تمہیں زہد کی صفت اختیار کرنا پڑے گا. تو پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز آپ نے فرمایا, دوسری چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ رکاوٹ کی بنتی ہے, وہ ہے انسان کا دشمن ابلیس. لہذا اب ابلیس گویا اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی نگاہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان ابلیس ہمارے لیے رکاوٹ ہے. جنہیں کہ بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس سے دشمنی مول لے لو, قرآن کریم نے کہا کہ بے شک شیطان تیرا دشمن ہے، تب تصدیق آدھو ہوا، لہٰذا تم اس کو دشمن سمجھو، اور انسان دشمن کے راستے میں کبھی نہیں چلتا، لہٰذا نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اب فوراً ہی اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے، چلو نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ تو نفل ہے، تو سمجھتا ہوں کہ یہ خیال شیطان نے ڈالا، لہٰذا اب شیطان کی دشمنی یہ ہے کہ فوراً اس کام کو کرنے کے لیے تیار اور کھڑے ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز انسان کے لیے دنیا ہے، دوسری چیز انسان کے لیے تکلیف ہے، اور تیسری چیز انسان کے لیے خود اس کا نفس ہے۔ تو نفس ہے انسان کا، یہ نفس خود انسان کا انسان کے دشمن ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے لیے اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ مثال کے طور پہ نفس نے چاہا چلو ذرا عبادت کریں، نفس نے چاہا چلو ذرا حرام کھائیں، نفس نے چاہا چلو ذرا حرام دیکھیں، نفس نے چاہا چلو گناہ کی جگہ پر غلط جگہ پہ چلیں، یہ سب نفس کے خواہشات ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کا جو بھی خواہش ہو فوراً آپ اس کے خلاف کریں، فوراً اس کے الٹے کریں۔ جب آپ فوراً اس کے الٹے کریں گے تو آپ کا نفس سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ نے اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے کتنا زیادہ انہوں نے نفس کی مخالفت کی ہے کہ حرام تو حرام، ناجائز تو ناجائز، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ نفس کا تقاضا ہے اور نفس کی خواہش ہے، لہٰذا نفس کی خواہش کو پورا کروں گا تو یہ نفس موٹا ہو جائے گا اور آئندہ چل کے یہ تو گناہ بھی ہم سے کرائے گا۔ لہٰذا نفس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ جنرل مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 سالوں تک، لمبا عرصہ، 10 سالوں تک انہوں نے لذیذ لذت والا کھانا چھوڑ دیا، تازہ تازہ کھانا کھاتے رہے۔ عید کا دن آیا، نفس نے تقاضا کیا، اے دنیا بہت عرصہ ہو گیا، آج عید کا دن ہے، ذرا مجھے کوئی اچھا سا کھانا تو کھلاؤ۔ بس عید گزر گئی، اس میں بھی تم نے مجھے کوئی اچھا نہیں کھلایا، آج ذرا تم مجھے اچھا تو کھلا دو۔ اب دیکھیے اللہ کے گھر میں کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10 سال کا زمانہ ہو گیا، عید کا دن ہے، میں تجھے لذیذ اور اچھا کھانا کھلاؤں گا، مگر ایک شرط ہے، کھلا دوں گا لیکن اس کے بعد 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ یہ اپنے نفس سے بات کر رہے ہیں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، کھلاؤں گا، تیری چاہت اور تیری خواہش کو پوری کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت تو کرے گا۔ تو نفس نے اندر سے جواب دیا، ہاں کوئی بات نہیں ہے، ہم 2 ہی رکعت میں پورے قرآن کو ختم کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھانا بنایا، اور کھانا جب سامنے آیا تو لقمہ اپنے منہ تک جیسے اٹھایا، اندر سے نفس نے کہا جنون کچھ بھی ہو 10 سال میں ہم نے تجھے بنوا دیا، جنون کچھ بھی ہو 10 سال میں ہم نے اپنی بات تجھ سے منوا لی، آپ کو دیر ہونا پڑا، آپ کو نیچے آنا پڑا، اور ہماری بات آپ نے مان لی۔ جب نفس نے یہ کہا تو فوراً لقمہ اسی برتن میں ڈال دیا اور خادم سے کہا، نفس ابھی بھی میرا مرا ہوا نہیں ہے، اے خادم اس کھانے کو واپس لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ سب کس لیے؟ اپنے نفس کو سیدھا کرنے، نفس کی خواہشات کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ سے یہاں کیا مقام و مرتبہ ملا، جب دوپہر کے وقت ہوئے، دوپہر کے وقت ہوئے تھے، اچانک دیکھا ایک بندہ بڑے تشت میں عمدہ کا کھانا لے کر حاضر ہوا، جگایا جنرل مسیح رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جنرل نے پوچھا کہ یہ کیسا کھانا؟ کہا بات اصل یہ ہے، میں بھی سو رہا تھا تو مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرا ایک محبوب اور میرا ایک عاشق ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، نفس ہمیشہ کچلنے والا ہے، ایک تشت یہاں رکھا ہوا ہے بہترین کھانے کا، یہ لے جاؤ اور لے جا کر جنون سے کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے ہیں اور انہوں نے خوش ہو کر کے یہ کھانے کا تشت آپ کو بھیجا ہے، یہ بڑا لذیذ ہے، لیکن پیارے نبی کا حکم یہ ہے کہ آپ اس لذیذ کھانے کو ضرور کھا لیں۔
جب یہ بات کہی تو جنرل نیتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا جب سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ان کی طرف سے بھیجا ہوا یہ تحفہ ہے تب تو ہمیں ضرور کھانا چاہیے. پہلے روئے ہیں خوشیوں میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے کھانے کو تناول فرمایا. اس سے ہم آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جب اپنے آپ کے نفس پر محنت کرتا ہے اور نفس کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور نفس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھی اسے حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. جب حلال چیزوں کو چھوڑیں گے تو حرام چیزوں کا چھوڑنا آسان ہوگا. اور اگر ہم نے حرام نہیں بلکہ مشتبہ چیز جس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا ہے کہ کس کا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, یہ مشتبہ چیز سے اگر ہم نے کھانا شروع کیا تو حرام چیزوں کا کھانا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. اس کی ان باتوں سے ہمیں کہنا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. اللہ کے قرب کو حاصل کرنا, اللہ کی نگاہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ چار چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. اور اس کے بعد ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تیری زندگی بھی پرسکون رہے اور محشر کے میدان میں بھی تم پرسکون پہنچو تو چار باتوں کو لازم کر لو. آج کی گفتگو میں ہمیں انہی چار باتوں کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے اور انہی چار باتوں کی ہمیں مشق کرنی. پہلی بات, انسان اس بات کی کوشش کرے کہ جو بھی اس کو خوشی کی چیز حاصل ہو اس کے من کی بات حاصل ہو جائے, اس کے من کی چیز اس کو مل جائے تو فوراً الحمدللہ کہے. صبح اٹھا بدن بالکل فریش ہے, الحمدللہ اللہ نے موت نہیں دی بلکہ اللہ نے دوبارہ زندگی دی, الحمدللہ. استنجا سے نکلا, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو استنجا خانے میں گئے ہوں گے جو روتے ہوئے نکلے ہوں گے کہ پتا نہیں کیا ہوا استنجا بند ہو گیا, میرا استنجا ہو گیا, الحمدللہ. جو بھی راحت کی چیز, جو بھی خوشی کی چیز, جو بھی اپنے من کی بات حاصل ہو جائے انسان اگر لازم کر لے کہ ہر خوشی کے موقع پر اور ہر اپنے دل کی مراد کے پورا ہونے پر انسان اگر الحمدللہ پڑھے گا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. اب اس کی ہم تشریح نہیں کرتے کہ شکر کرنے کے کیا فائدے ہیں. انسان الحمدللہ پڑھے, آپ ذرا سوچ لیجیے کہ قرآن کی ابتدا بھی الحمد سے ہے اور یہی الحمد پڑھنے والا جب جنت میں جائے گا اور وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کی مجلس جب برخاست ہوگی تو وہاں بھی اس سے یہ کہے گا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن کی ابتدا حمد سے اور جنت میں پہنچنے کے بعد وہاں کے مجلس کی انتہا حمد سے, اسی سے ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے اللہ کو اپنا شکر اور اپنا حمد اللہ کو کتنا پسند ہے. لہذا آج ہمیں سوچنا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہمیں جو نعمت حاصل ہو جائے, میرے دل کی جو مراد پوری ہو جائے, مجھے جو راحت حاصل ہو جائے, ہر بات کے اپنے دلوں میں الحمدللہ کرنا. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی رنج کی بات آ گئی, مزاج کے خلاف کی بات آ گئی, امید کی امید پوری نہیں ہو گئی, کوئی کھیت لگ گئی, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, تو اس صورت میں فوراً ہمیں الحمدللہ کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیز طلبہ اور میرے احباب اور خواتین, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت اشرفی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, وہ ان چار باتوں کا اپنے خاص خاص لوگوں کو, بڑے بڑے سمجھ کے بڑے بڑے علماء کو ان چار باتوں کا حکم دیتے اور اکثروں بیشتر کہتے تھے, ہر دوسری تیسری ملاقات کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو ان چار باتوں کو لازم پکڑنا تاکہ اللہ وہاں نگاہ محبت سے دے. تو پہلی بات, اپنی ہر مراد کے پوری ہونے پر, چھوٹی سے چھوٹی چیز کے حاصل ہونے پر الحمدللہ, اور کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اگر کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ. اور چوتھی چیز, انسان آئندہ کے بارے میں سوچتا ہے, پتہ نہیں ہمیں پلا کیا کرے گا, نقصان پہنچائے گا, فلا تاریخ پتہ نہیں میرا پیسہ دے گا نہیں دے گا, ہمیں نقصان پہنچائے گا, یعنی آئندہ پیش آنے والے نقصان, جب تمہارے دل میں آئندہ پیش آنے والے نقصان کا خطرہ گزرے اور خیال گزرے کہ پتہ نہیں وہ پیسہ میرا اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں یہ مال میرا لے گیا تو میرے پیسے دے گا یا نہیں دے گا, یا پناہ پڑوسی ملے پتہ نہیں تکلیف پہنچا دے گا, یعنی آئندہ پیش آنے والے جو بھی خطرے, جو بھی خطرہ, جو بھی ڈر, جو بھی پریشانی کا اندیشہ پیدا ہو, فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ چار باتوں کا اس نے انتظام کیا, گویا خوشی کے عالم میں الحمدللہ, رنج پریشانی کے عالم میں انا للہ, اور گناہ کے موقع پر استغفر اللہ, اور اس کے بعد پھر اگر کوئی پریشانی کا اندیشہ ہے تو اس موقع پر لا حول ولا قوۃ. یہ چار ہی حالت بندوں کی عام طور پہ ہوتی ہے. جب یہ بندہ چار حالتوں میں ہمیشہ یہی پڑتا رہے گا تو گویا رات و دن وہ ذاکر لکھا جائے گا. اب دیکھیے قرآن کریم کی آیت, سب کو عرض کرو تو میرے بندے میں نے تمہارے دل کی مرادوں کو پورا کر دیا, سب کو لہٰذا میرا ذکر کرنا الحمدللہ کے ذریعے. میرے بندے اگر کوئی پریشانی آ گئی سب کو مجھے تم یاد کرنا, جس کے ذریعے انا للہ کے ذریعے. میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو گیا سب کو تم مجھے یاد کرنا استغفار کے ذریعے. میرے بندے اگر آئندہ کسی خطرہ کوئی پریشانی کا اندیشہ ہے سب کو مجھے یاد کر لینا لاہور کے ذریعے. اب تم میں تجھے یاد کروں گا, شکر کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا, تو اس نعمت کو بڑھا دوں گا. صبر کے موقع پر یاد کرو گے, اذ کرو تو میں تجھے یاد کروں گا, تیری مصیبت کو دور کر دوں گا. اگر تم نے گناہ کے موقع پر استغفار کرا, اذ کرو تو میں بھی تجھے یاد کروں گا, تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آئندہ آنے والے خطرے تیرے دل میں گزرے اور تم نے لاہور پڑھا, اذ کرو تو میں تجھے یاد کروں گا, یعنی میں تجھے آنے والے مصیبت اور پریشانی سے بچا دوں گا. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ اس دنیا میں شکر پر اضافہ کرتا رہا اور صبر پر مصیبت کو ٹالتا رہا اور استغفار پر گناہوں کو معاف کرتا رہا, اور جو اللہ آئندہ پیش آنے والے خطرے کو اللہ ٹالتا رہا, جب بندوں کا اتنا خیال کرتا رہا کہ جب یہی بندہ میدان محشر میں جائے گا تو اللہ نگاہ محبت سے اس کو نہیں دیکھے گا تو اور کسے دیکھے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تذکرونی اذکر تم, میرے بندے ہر حال میں مجھے یاد کرنا, شکر کی حالت میں, صبر کی حالت میں, گناہ کی حالت میں, اور اسی طرح سے پریشانی کے اندیشے کی حالت میں یاد کرو گے میں تجھے یاد کروں گا. جو بندہ یہاں یاد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اذکر تم, میں تجھے یہاں بھی یاد رکھوں گا اور میدان محشر میں تجھے یاد رکھوں گا جہاں میں تجھے نہیں بلا سکتا. اللہ اکبر, جس اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت کو بنایا, جہنم کو بنایا, اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چار نعمتیں دی ہیں. آج کی اس مسجد کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چار باتوں کو لازم پکڑیں. میں مسکرات سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہر کام سے کرنے کے بعد جو کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو گیا الحمدللہ پڑھیے, نہ شکری کا کلمہ اور نہ شکری کی باتیں اپنی زبان سے, بے صبری کی باتیں اپنی زبان سے نہ کہیں, بلکہ ہر موقع پر شکر کا اور صبر کا جملہ ہماری زبان پہ ہو. اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں یاد رکھیں گے اور رضی اللہ ہمیں وہاں بھی یاد رکھیں گے. ورنہ تو یاد رکھیے, اگر جہنم میں جانا ہو گیا تو جہنم کی ایک آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی, ان لدینا انکالا جہیما وعزتی وعذاب علیم, کہ جہنم ہے, جہنم کا تذکرہ ہے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس آیت کے سننے کے بعد آپ اتنا غم سرار ہوا کہ چیخ نکل گئی اور آپ وہاں پہ ہوش ہو گئے. اللہ اکبر, جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہو, جس نبی کے اشارے پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, وہ نبی جہنم کے تذکرے کا آیت کو دراصل اتنا ڈرتا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ان کے حالات آپ جانتے رہتے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ ہوتا ہے ان کا حال یہ ہے, قرآن کریم کی جنت کی ایک چھوٹی, جہنم کی ایک چھوٹی سی آیت کو جب پڑھا کہ ایسا خوف جاری ہوا کہ مدینہ منورہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے. تین دنوں تک جنگل میں پڑے رہے, تڑپتے رہے وہاں اللہ, اس جہنم میں اگر سلمان کو ڈال دیا گیا تو کیا حال ہوگا. اللہ اکبر, وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کیا فضائل ہے, جن کے کیا مناسب ہیں اور جن کی کیا قربانی ہے کہ جو ایران سے چلے تھے اور مدینہ منورہ پہنچے تھے, ایسے سلمان فارسی کا یہ حال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ارے سلمان کہاں گئے, ذرا اسے تلاش کرو. صحابہ تلاش کرتے کرتے جنگل تک پہنچے, وہاں دیکھا حضرت سلمان رو رو کے نگھار پڑے ہوئے ہیں, تڑپ رہے ہیں. وہاں سے اٹھا کر لائے, آپ نے پوچھا سلمان کیا ہو گیا تجھے, کس وجہ سے تم اتنے پریشان ہو؟ حضرت سلمان نے کہا میرے پیارے نبی قرآن میں جہنم کی جو ایک آیت اتری ہے اس جہنم سے میرا دل ٹکڑا ہو رہا ہے، مجھے سہن نہیں ہوتا، میرا اللہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے سلمان تم جہنم سے ڈرتے ہو، تم تو وہ ہو جس کے انتظار میں جنت کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے انتظار میں جنت ہو وہ اتنا ڈرتا ہے؟ ہمارے حالات و معاملات کیا ہیں، ہمارا دل کیا ہے، ہماری آنکھیں کیا ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان معاشر کی رسوائی سے بچاتے ہوئے وہاں کی اللہ اپنی نگاہ محبت عطا فرما دے اور ان نگاہ محبت والوں میں شامل فرما دے جن کو اول مرحلے میں ہی اللہ جنت کا پروانہ دیں گے۔ اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر جہنم میں جانا پڑا تو اللہ اکبر، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چار باتوں کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ پہلی بات، ہر موقع کا شکر اور صبر کے کلمے، ہر سرکار کے کلمے، اور اسی طرح کے لاہور کے کلمے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم نے اب سے لے کر رمضان کی غیر مہینے کے فاصلے میں ان چار چیزوں کو ہم نے لازم کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو رمضان کی سارے خیر و برکات اور رمضان کی ساری برکتیں اور انوارات ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا میدان محشر کا مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں اس میدان محشر کا جس میدان محشر میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی لرزہ لرزہ ہوں گے، اور جہنم کو جب لایا جائے گا تو سارے انسان گھبرا اٹھیں گے۔ میرے مولا، یہ تو محشر کا ہولناک منظر ہی برداشت نہیں ہوتا، یہ جہنم کو دیکھنا ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ میرے مولا، اگر کسی بندے کو جہنم میں ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے ڈالا گیا تو اللہ وہ برداشت نہ کر پایا، تو اللہ اگر ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ نے ڈال دیا تو ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ اور مولا، ہم کس لباس میں ہیں اگر اسی لباس میں اسی انداز میں جہنم میں ڈالے گئے؟ مولا، ایک الگ رسوائی ہوگی۔ مولا، ہم سب کو آج کی اس مسجد کی برکت سے معاف فرما دیجیے اور ان لوگوں میں شامل کر دیجیے جن کو آپ وہاں نگاہ محبت سے دیکھیں گے۔ بچے لگا دیں، پورا دل لگا دیں، ذہن کو اپنے دل کی طرف لے جائیں، اتنے لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے اور دل کے ساتھ بیٹھیں گے، دل سے اللہ اللہ کریں گے، جس کی خوشبو کو فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ لہذا غفلت کے بجائے پورے دھیان، پوری توجہ دل پر لگا دیں۔
جاتی ہے طلب پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے طلب پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے طلب پر رحم لانے کے لیے، بادل ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادل ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، سارے سدکار ہے ڈوبے ہوئے جلت میں ہے، سارے سدکار ہے ڈوبے ہوئے جنت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ میرے مولا، اسی محبوب کی امت میں ہے، محبوب نے ہمارے لیے ہزاروں پتھر کھائے مگر کبھی اپنی زبان سے بے صبری کا لفظ استعمال نہیں کروایا۔ پروردگار، ہمیشہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے رہے، سب کا سن بکتا ہوا سب سے سنچا، ہمارے کہیں
لوگوں نے مارنے کی کوششیں کی, زہر بھی کھلا دیا, مگر آپ صبر کرتے رہے. رب سے قریب ہمیں تو کچھ ملتا ہے تو شکر نہیں کرتے, اور سارا رنگ پہنچتا ہے تو سب پیشی پہ شکایتیں کرتے ہیں. رب سے قریب ہمارا کوئی تعلق نہ رہ گیا, تو اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہمیں یہ چارت کی بات عطا فرمائے.
سرستوں کی اگر کی دل چوری نہیں, تان دیں گے گے مسلم ساتھ کوئی نہیں.
مولا اگر آپ نے چند لمبے کے جہنم میں ڈال دیا, جہنم میں جانے والے کو اور اس کے مولا یہ تورن تانا دیں گے. ارے ایمان والے کیا فائدہ ہوا ایمان لانے سے, کیا فائدہ ہوا خدا کو سجدہ کرنے سے, جب تم جہنم کے نظر پائے تو کیا فائدہ ہوا. اللہ وہاں جہنم کا عذاب ہی کرے گا, ہم کافروں کے تانے بھی کرے عذاب میں جانے گے. مولا ہم سب کو کافروں کے تانے سے بچا دیجیے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا واسعا
شاکرا
شام تک آپ کی محنت کھاتے پیتے رہے. مولا مگر توفیق نہ ہوئی کہ ہم شکر ادا کرتے رہے. مولا استادوں نے دعائیں ہٹا دی تھی بتوسی کو پڑھ کے مطمئن ہو گئے. مولا پانی بھی پیتے رہے, مولا اچھے کپڑا پہنتے رہے, مولا جن کی تمام مرادیں چوری بھی پیتے رہے, خوش ہوتے رہے مگر آپ کو بھولتے رہے. مولا اب ایسا ہی نہ شکر نہ کر دیجیے. اللہ اتنا شکر کی سزا تو نہیں تھی, آپ چھین لیتے ہیں تمام محنتوں سے, محروم کر دیتے تمام محنتوں سے. مولا گھر میں آپ اپاہج بنا دیتے, بڑے کریم آپ آپ سے بڑے کریم ہے, آپ سے بڑے رحیم ہے, اتنے رحیم ہیں کہ آپ نے فرعون کر دی نعمتوں کی بارش برسا دی. اے فرعون دے نعمتوں کی بارش برسانے والے, اے حامان دے رحمتوں کی بارش نعمتوں کی بارش برسانے والے, اے قارون پر خزانے کی بارش برسانے والے. مولا ہم گنہگاروں پر محبت کی بارش کرتا ہے, رحمت کی بارش کرتا ہے, معرفت کی بارش کرتا ہے, عزت کی بارش کرتا ہے, شکر والی زبان بنا دے, رحمہ للہ کرنے والی زبان بنا دے, استغفار کرنے والی زبان بنا دے, معافی کرنے والی زبان بنا دے. اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے, ہمارے ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. رب کریم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, شکر اسرائیل کے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پروردگار وہاں کے انبیاء کانپ رہے ہوں گے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن سے ان کے روحانی سے مولا خود جب تک رہے گے مولا کریم وہاں ہمارا کیا حشر ہوگا. مولا ہم نے سنا کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا چہرہ کتے جیسا ہو چکا ہوگا, جن کا چہرہ بند جیسا ہو چکا ہوگا. مولا کریم کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام نہیں اٹھائے جائیں گے, یا اللہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر بوجھ نہیں ہوگا, میرا دن کا چہرہ ہڈی ہڈی ہوگی, میرا دیگر کیا حشر ہوگا. اے اللہ ہم نے سارے گناہ کر چکے ہیں, ہمارے سارے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ رجب کا مہینہ آتی ہے, رجب کے مہینے میں آپ کے پیارے حبیب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مبارک لنا کی رجب فرماتے ہیں. اے اللہ رجب کی برکت عطا فرماتے ہیں. اے اللہ تیرے پیارے مہینے کی دعا سنتی, اے اللہ اسی دعا کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کو برکت عطا فرماتے ہیں.
پریشانی کی زندگی میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمانے، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرمانے، ضروروں کے قرضے کو ادا فرمانے، کاروبار جو ہے برکت ادا فرمانے، یہ اللہ کاروبار میں اللہ کاروبار کو آپ کی اطاعت و شکر کا ذریعہ بنا رہے ہیں، نفرت سے بچنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے لیے ایسا نہ ہو کہ کاروبار آپ کے بلانے کا ذریعہ بن جائے، پروردگار ہمارے کاروبار کو برکت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اے اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر بنا، اے اللہ پیارے نبی جن کا ایک ایک لمحہ عبادت، جن کا ایک ایک لمحہ عبادت، اے اللہ وہ جو برکت دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان سے پہلے ہمیں نہ اٹھائیے گا، اے اللہ رمضان سے ہمیں محروم نہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں بھی رمضان عطا فرما رہے ہیں، اے اللہ نشاط والا، زندگی والا، امر والا، نصبے والا، شوق والا، تہجد والا، تلاوت والا رمضان دیجیے گا، اے اللہ کہ ایسا نہ ہو رمضان تو مل جائے مگر آپ ناراض ہو جائیں، اگر ناراض ہو کر بدل سے چھٹی کو نکال دے، اللہ بیماری دے دے، اللہ غفلت دے دے، اللہ بدشوتی دے دے، اللہ اس سے بچا لیجیے، اللہ شراب دے دیجیے، اللہ آپ کے بندے آپ کی بندیاں پوری پوری رات کرے رہتے تھے، اللہ ہمیں یہ شوق عطا فرما دینا، اللہ ہمارے لیے ان کے راستے کو آسان ہے، اللہ کتابوں میں آج پیار کرنا آسان کرنا، پڑھنا پڑھنا آسان کرنا، اللہ فضل دے دے، سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.